أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مائدہ کی 46 آیت یعنی 9 رکوع ہو چکے تھے اور یہ چھٹا پارہ چل رہا ہے، انشاءاللہ آج یہ پارہ ختم ہوگا، تو اس کے آگے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو آپ کے پالنے والے مالک اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یعنی قرآن، اس کو آپ پہنچا دیجئے. بلغ پہنچا دینا، تبلیغ بات کو پہنچا دینا، اس کو یعنی قرآن کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رسالت کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آپ نے نہیں پہنچایا. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اتفاق سے پہلی آیت یہی آئی ہے. یہاں یہ سمجھنا ہے کہ تبلیغ کا کام قرآن سے ہونا ہے. یہاں جو زور دیا جا رہا ہے کہ تبلیغ جو ہے قرآن سے ہونا ہے، قرآن سے ہٹ کے تبلیغ نہیں ہوگی. یہ آپ کسی کے قصے سنا ہے کہ بھئی وہ ایک وضو سے عشاء سے نماز پڑھتے اور پھر فجر کی نماز پڑھتے، اور وہ ایک ٹانگ پہ جو ہے حج کیا کسی نے، اور کوئی جو ہے رات بھر میں ایک قرآن ختم کرتے نماز کی. یہ چیزوں سے ہماری کیفیت یہ ہوتی کہ بھئی ہم تو نہیں کر سکتے ایسا، تو لہٰذا ایک سائیکولوجیکلی گیو اپ کی ٹینڈنسی آ جاتی ہے. تو دوسروں کے واقعات سنا کے اسلام کی طرف دعوت دینا، اس سے بہتر مناسب یہ ہے جو قرآن کا حکم ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو بلائیے. پھر اور جگہ پہ آیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی جو میرے ڈراوے سے ڈرتا ہے اس کو قرآن سے، قرآن کے ذریعے جو ہے یاد دلائیے، نصیحت کیجئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رسالت آپ نے نہیں پہنچائی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، آپ کا وصال ہو گیا. حجت الوداع میں آپ نے جو خطبہ دیا تھا اس میں ایک بات آئی تھی، بڑی اہم بات، کہ دیکھو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تب ہمارا بھی کام یہ ہو گیا کہ قرآن اور حدیث کو اور سنت کو پکڑ لیں. پھر سورہ احزاب میں اور دوسری جگہ پہ بھی بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوت الحسنہ کہا گیا ہے، یعنی ان ایگزمپلری ماڈل ٹو کاپی، ایک ایسا نمونہ جس کی ہم کو کاپی کرنا چاہیے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کی جائے، تو پھر ہم کو بھی چاہیے کہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کی جائے. پھر سورہ آل عمران کی 110 آیت میں بات آئی ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو. تو یہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا. تو اب یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ کے دوسری چیزوں سے تبلیغ شروع کر دیں. میں کسی پہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، میں آیت کی تفسیر کر رہا ہوں. ہم قرآن کو چھوڑ کے دوسری چیزوں سے تبلیغ شروع کر دیے، اس لیے جہاں 100% ریزلٹ نکلنا تھا 10% ریزلٹ نکل رہا. ریزلٹ نکل رہا، ایسا نہیں ہے کہ ریزلٹ نہیں نکل رہا. اگر ہم ان چیزوں کو ہٹا کے قرآن کے ذریعے تبلیغ شروع کر دیتے تو آج اللہ کے فضل سے 90% کے اوپر مسلمانوں میں تبدیلی آ جاتی. مسلمانوں کو قرآن ہی نہیں معلوم. میں آپ کو اس مسجد کا حوالہ دے دیتا ہوں، میں اس کمیٹی میں تھا، اسی محلے میں تھا میں. تو یہاں ظہر میں اس وقت سروس میں تھا میں، ایک دن ظہر کی نماز یہاں پڑھا تو کوئی کتاب پڑھی جا رہی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ کیا کتاب تھی، حالانکہ میں کمیٹی میں تھا. تو اس کے بعد میں جب کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ پروپوزل رکھا کہ بھئی فجر میں یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، دو تین لوگ بیٹھے ہر مسجد میں، وہی حال ہے. فجر میں کون سا مسلمان آتا؟ ریولوشن آ جاتا اگر فجر میں جو ہے لوگ ظہر کے اتنے آ جاتے تو ریولوشن آ جائے گا، کوئی نہیں آتا. ان کو آپ قرآن سنا رہے ہیں، فجر میں رکھیے، ظہر میں قرآن پڑھنے سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ کہیں کوئی حدیث یا کوئی آیت ہے کہ مساجد میں ظہر میں قرآن مت پڑھا کرو؟ ظہر میں میکسیمم کراؤڈ رہتا، جتنا 10-15 منٹ آپ کوئی اور کتاب پڑھتے، اللہ کا کلام پڑھیے، اس میں کوئی فرقے یا کوئی جماعت کا سوال نہیں پیدا ہوتا، یہ تو اللہ کی جماعت ہے. تو اتفاق سے وہ کمیٹی میں پروپوزل رکھتے جو ہے وہ لوگ سب مان لیے اور یہاں ترجمہ شروع ہوا. تو جہاں صرف 5-6 لوگ بیٹھ کے کوئی کتاب سنتے تھے, میں ایک ہفتے کے بعد آیا تو دیکھا تو کیا ہے 20-25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک صاحب جو بالکل ایجوکیٹڈ نہیں دکھ رہے تھے, میں ان سے پلٹ کے پوچھا, بھی بعض لوگوں کا اعتراض رہتا کہ مساجد میں ہم قرآن اس لیے نہیں سناتے کہ لوگ قرآن سمجھتے نہیں, تو ابھی کیا سن رہے تھے آپ؟ تو بولے قرآن سن رہے تھے. آپ سمجھے کیا پڑھا؟ تو بولے ہاں. ارے کیا صاحب, 1400 برس پہلے صحابہ سمجھے, ہمارے سمجھنے کو کیا ہوا؟ تو یہ کچھ عجیب قسم کے ریزنز دے کے قرآن سے مسلمانوں کو روک دیا گیا ہے, اور یہ غیر نہیں کر رہے ہیں, یہ غیر نہیں کر رہے ہیں. تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ تمام بزرگان دین کے واقعات ہم کو معلوم ہے, قرآن میں کیا ہے وہی نہیں معلوم. یہ کئی لوگوں سے میری ملاقات, میں اپنا پرسنل تجربہ بول رہا ہوں, قرآن کے ڈسکشن میں آتے بولتے نہیں نہیں بولے آپ دوسری باتیں ڈسکس کرو, قرآن تو وہ تو قرآن ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے یہ آپ پہنچا دیجئے, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا. اب کیونکہ کوئی رسول آنے والا نہیں ہے, یہ حکم ہم پہ لگ جاتا ہے کہ ہم تبلیغ کو قرآن کو تبلیغ کا ذریعہ بنائیں. اور اللہ کے فضل سے اسی وجہ سے یہاں یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تھا, کہ مجھے تڑپ ہوتی تھی کہ اللہ کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو اگر آج بھی کمیٹی کے بعض ممبرز ہیں, آج بھی اس مسجد میں اتنا کراؤڈ رہتا ہے دفتر والوں کا, اگر ظہر میں ایک 3 آیتوں کا آیتیں پڑھ کے اگر ترجمہ سنا دیں تو وہ سال بھر میں 2-3 سال میں اس کا ایک دور ہو جائے گا قرآن کا, جو روز ظہر کی نماز کے لیے آتے ہیں. تو کوئی ممانعت تو نہیں آئی ہے. تو یہاں جو ہے یہ ٹائٹل اس کا یہ مل رہا ہے, سمری اس کی یہ مل رہی ہے کہ ہم کو تبلیغ قرآن کے ذریعے کرنا چاہیے. واللہ یاسموک من الناس, اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو انسانوں سے بچائے رکھے گا. عاصم بچانے والا, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں سے بچائے گا. آپ جب تبلیغ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسی قوم جو حق کا انکار کرتی ہے ان کو جنت کا راستہ نہیں دکھاتا. ہدایت کس کی ہوتی ہے؟ اہدنا صراط المستقیم, ہم کو راستہ بتائیے, سیدھا راستہ, شارٹ کٹ, کون سا راستہ؟ جنت کا راستہ. ہر راستہ کہیں نہ کہیں جاتا ہے, صراط المستقیم کون سا ہے؟ ہدایت کون سی ہے؟ جنت کے راستہ دکھانے کی بات ہے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جو یہ حقیقت کا انکار کرتی ہے ان کو جنت کا راستہ نہیں دکھاتا. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم, آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو, یعنی تم کسی دین پر نہیں ہو جب تک کہ تم توریت, انجیل اور جو تمہارے پالنے والے مالک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو قائم نہ کرو جب تک کسی دین پہ نہیں ہو. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کتاب کھل بول رہے ہیں آپ, کھل یا اہل الکتاب, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے اور نصارہ تھے ان کو خطاب کر کے بولو بول رہے ہیں. تو توریت اسٹیبلش کرنا, قائم کرنا, بولے تو مطلب کیا ہوگا اس کا؟ یعنی توریت میں یہ بات کا ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے, انجیل میں اس بات کا ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے, اور پھر اس کے بعد میں وما انزل الیکم من ربکم, اس کے علاوہ کیا نازل ہوا ہے ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے؟ اس کے علاوہ قرآن نازل ہوا. تو جب تم یہ بات مان لو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توریت میں ہے, انجیل میں ہے, تو ظاہر ہے تم قرآن کو بھی قائم کرو گے. تو اگر توریت, تم سمجھ رہے ہیں کہ توریت پہ ہے, توریت پہ تم قائم ہے, تو توریت پہ قائم نہیں ہے, انجیل پہ قائم نہیں ہے. اگر تم توریت اور انجیل پہ قائم ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لو, اور پھر قرآن کو اسٹیبلش کرو, قرآن کو قائم کرو. یہ تقاضا اہل کتاب, بولے ڈکلیئر کر دو اہل کتاب سے, جب تک تم یہ نہیں کرو گے تم جو ہے کسی چیز, کوئی کسی دین پہ نہیں ہے, تمہاری یہ غلط فہمی ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, مگر حقیقت یہ ہوگی کہ ان میں کی ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے آپ پہ جس جو چیز آپ کے پالنے والے مالک اللہ کی طرف سے, یعنی جو قرآن نازل ہوا, ان میں یقیناً سرکشی اور کفر ہی بڑھے گا. یہ اہل کتاب قرآن کے نازل سے خوش نہیں ہو رہے. دیکھیں یہ یزیدنہ کا جو کنسٹرکشن ہے, اٹ ول ڈیفینیٹلی انکریز ان دیم, یہ معنی آتے کہ یقیناً ان میں اس چیز کی زیادتی ہوگی. کس چیز کی زیادتی ہوگی؟ سرکشی کی, ریولٹ کی، ریبیل کرنے کی اور کفر کرنے کی، حقیقت کا انکار کرنے کی، یعنی قرآن کی وجہ سے ان لوگوں میں، ان میں سے کئی لوگوں میں صرف انہی چیزوں کی جو ہے زیادتی ہوگی، یقیناً زیادتی ہوگی. فلا تعس علی قوم الکافرین، تو یہ جو حقیقت کا انکار کرنے والی قوم ہے ان پہ آپ غمگین مت ہوئیے. دیکھیں یہ بار بار آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دلاتے ہیں کہ آپ کی تبلیغ میں اگر کوئی ناکامی ہو رہی ہے تو آپ غمگین مت ہوئیے. ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری بات اگر کوئی نہیں سنتا تو ہم غمگین نہیں ہوتے بلکہ ہم کو غصہ آتا، کیونکہ وہ انا کی کیفیت ہے، میرے بولنے کے بعد نہیں سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی اپنی امت کی، اپنی قوم کی، کہ بھئی یہ بات نہیں سمجھ رہے، یہ دوزخ میں جلیں گے، یہ میری بات نہیں سمجھ رہے، تو آپ غم کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ تسلی دلاتے تھے کہ جو ہے آپ غم مت کیجیے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی قرآن پہ ایمان لائے، اور وہ جو یہودی ہیں یعنی جو توریت پہ ایمان لائے، وہ صابئون یعنی یہ تفسیر و تفاسیر میں بات آتی ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام پہ جو زبور نازل ہوئی تھی ان کا ایک فرقہ تھا، لیکن بعد میں یہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. یعنی یہاں پورے کتاب والوں کا ذکر آ رہا ہے، یہ بیک گراؤنڈ میں رکھیے کہ بے شک قرآن پہ جو ایمان لائے ہیں، توریت پہ جو یہودی ایمان لائے ہیں، اور زبور پہ جو صابئون ایمان لائے ہیں، اور انجیل پہ جو نصارہ ایمان لائے ہیں، جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرے گا، ان کی کتابوں میں جو بات آئی ہے اس طریقے سے عمل کرے گا، تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اب اس آیت کو ذرا سمجھنا ضروری ہے کہ بھئی ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی لوگ ایمان لائے اور جیسا موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ویسا عمل کیا، یہ لوگ کامیاب ہو گئے، ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. داؤد علیہ السلام کی کتاب پہ ایمان لائے، جیسا داؤد علیہ السلام بتائے ویسا عمل کرے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات ویسی ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگ ایمان لائے اور قرآن میں جو بات آئی اس پہ ویسی عمل کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. یہ ایک کیٹیگری ہو گئی. اب دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کچھ یہودی ایمان لائے، کچھ صابئون ایمان لائے، کچھ نصارہ ایمان لائے، تو ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو پہلے یہودی تھے، یہ تو پہلے عیسائی تھے. جو کوئی اللہ اور آخرت پہ ایمان لایا اور عمل صالح کیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے قرآن پہ عمل کرنا بتایا ہے اس طریقے سے عمل کرا، تو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ اس کو نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. دیکھیے یہ بار بار بات آئی ہے کہ خوف مستقبل کی چیز ہے، فیوچر، بھئی کل رزلٹ نکلنے والا ہے، میں پاس ہوتا ہوں نہیں ہوتا ہوں پتہ نہیں ہے، فیوچر کا خوف ہے. غم پاسٹ کا ہوتا ہے، رزلٹ نکلا، خدا نہ خواستہ میں فیل ہو گیا تو مجھے غم ہے کہ میں نے محنت برابر نہیں کی تھی اس لیے میں فیل ہو گیا. تو غم جو ہے ماضی کی چیز ہے اور خوف مستقبل کی چیز ہے. تو اب ہمارے جو زندگی ہے اس میں تین ٹینسز ہیں، بھئی پاسٹ ٹینس ہے ماضی، پریزنٹ ٹینس ہے حال، مستقبل ہے فیوچر. ماضی میں جو ہو گیا ہو گیا، اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. مستقبل ابھی آیا نہیں معلوم، مستقبل ہماری آتا ہے اس سے پہلے ہم ختم ہو جاتے ہیں. اب ہمارے ہاتھ میں، شیطان یہ بتا رہا کہ حال تمہارے ہاتھ میں ہے، تو کسی سائیکولوجسٹ نے یہ بتایا کہ حال بھی کہاں سے ہاتھ میں ہے، بائی دا ٹائم یو سے ناؤ اٹ از پاسٹ. اب ماضی ہو گیا، اب ماضی ہو گیا، معلوم ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ جو کیفیت ہے، دیکھیے اب جو اس قرآن یہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگوں پہ آئی ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق پہ قرآن نازل ہوا، آپ نے قرآن ہم کو پڑھ کے سنا دیا، ہم قرآن پہ ویسے ہی عمل کر رہے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اب کیوں، اس وجہ سے ہماری زندگی کی کیفیت کیا ہے، کوئی غمی نہیں ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ گناہ نہیں ہو رہے ہیں، کوئی پچھتاوا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا تھا کوئی پچھتاوا نہیں ہے، اور کوئی خوف بھی نہیں ہے، اس لیے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان اعمال کے ذریعے جو ہے جنت میں جگہ دے گا، کوئی خوف بھی نہیں ہے. تو جو لوگ بھی اللہ پہ ایمان لائیں گے اور آخرت پہ ایمان لائیں گے کہ بھئی مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے پر حساب کتاب دینا ہے، اور پھر عمل صالح کریں گے، قرآن پہ ویسے ہی عمل کریں گے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان کو نہ ماضی کا غم ہوگا نہ مستقبل کا خوف ہوگا. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسولا, اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا اور پھر ان کے پاس ہم نے بہت سے رسول بھیجے تھے. كلما جاءهم رسول بما لا تهوي انفسهم فریقا كذبوا وفریقا يقتلون, اور جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کی خواہشوں کے خلاف بات کرتا تھا تو ان میں سے بعض کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو انہوں نے قتل کر دیا. بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک دن میں 43 رسولوں نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. رسول آتے تھے, رسولوں پہ رسول بھیجے جاتے تھے ان کے پاس, تو ایک گروپ کو تو یہ جھٹلا دیتے تھے, مانتے نہیں تھے بات کو, اور دوسرے گروپ کو جو ہے قتل کر دیتے تھے, یہ ان کا معاملہ تھا. وہ حسیبو اللہ تکون فتنہ, اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی, ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. فامو و سمو, تو یہ اندھے ہو گئے تھے, بہرے ہو گئے تھے. ثم تاب اللہ علیہم, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت کی نظر کی, ان کو رحمت کی نظر جو ہے جو ہٹا لی تھی ان سے, رحمت کی نظر ان پہ واپس کی. ثم امو و سمو کثیر منو, اس کے باوجود ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد اندھی ہو گئی اور بہری ہو گئی, یعنی سنتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے کلام پر, ایمان نہیں لاتے تھے. واللہ بصیر بما یعملون, اور بے شک یہ جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بصیر ہے, ہر چیز دیکھتا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اور ان لوگوں نے کفر کیا, حقیقت کا انکار کیا, جس نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہیں. نعوذ باللہ, کفر کیا, حقیقت کا انکار کیا, حقیقت کو چھپا دیا. نعوذ باللہ, عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کہہ دیا, انہوں نے کفر کیا. اور وخال مسیح یا بنی اسرائیل عبدوا اللہ ربی و ربکم, حالانکہ مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی غلامی کرو جو میرا اور تمہارا دونوں کا مالک اور پالنے والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہ میسج تھا, لیکن انہوں نے جو ہے جھٹلایا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے جا کے جو ہے نعوذ باللہ اللہ بولنے لگے یہ لوگ, ان میں ایک فرقہ تھا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت و مآواہم النار, اور جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے, منع کر دی ہے, اور اس کا ٹھکانہ جو ہے آگ ہے. خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو ہے شرک نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے, اور پھر انہوں نے ایسی حرکت کی. پھر اس کے بعد وما للظالمین من انصار, اور جو ناانصافی کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, حدوں سے نکلتے ہیں, ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, اور ان لوگوں نے بھی حقیقت کا انکار میں کے تیسرے. اب یہ کیا ہے تین میں کے تیسرے؟ آپ اکثر کرسچنز کو دیکھتے ہوں گے کہ فادر سن اینڈ دا ہولی گھوسٹ, یعنی اللہ تعالیٰ کو فادر بولتے ہیں, سن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہیں, اور ہولی گھوسٹ جبرائیل علیہ السلام کو بولتے ہیں, اور بولتے ہیں کہ یہ تین میں سے تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کہنے والے بھی جو ہے کفر کرتے ہیں. وما من الہ الا الہ واحد, اور کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک الہ کے. الہ کیا ہے؟ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ الہ دا سپریم ہیڈ آف دا یونیورس, دا سپریم پاور ان دا یونیورس, اللہ تعالیٰ. اللہ اس میں ذات ہے, الہ ڈیزگنیشن ہے, دا سپریم پاور. لا الہ, اور کوئی الہ نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے سوائے اللہ کے پاور کے, ایک ہی پاور ہے. اور وہ پاور جو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں, تمام اسماء الحسنیٰ ایک وقت میں کام کرتے ہیں ساری کائنات کے چتر, کہیں کسی پہ رحم کر رہے ہیں, کسی پہ خیر کر رہے ہیں, کسی پہ کرم کر رہے ہیں, کسی کو سزا دے رہے ہیں, شدید العقاب کہیں ہے, کہیں غفور و رحیم ہے, ایک وقت میں تمام جو ہے چیزیں اللہ تعالیٰ کی کام کر رہے ہیں. ایک ہی اتھارٹی ہے, اور ایک الہ کے علاوہ اور کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں, دیکھیے اسلام کا اصل بنیادی فرق دوسرے مذاہب سے یہی ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. تو بات آئی ہے کہ وما من الہ الا الہ واحد, اسی کو آپ یہ کہہ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. ان لم ينتهوا اما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. اور یہ جو باتیں کہتے ہیں, یعنی اللہ, نعوذ باللہ, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بولتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو تین میں کا ایک بولتے, اگر ان باتوں سے یہ نہیں رکے تو ان میں سے جو کفر کرتے ہیں ان کو یقیناً جو ہے تکلیف دے عذاب متاثر کر کے رہے گا, مس کرنا, انوالو کر دینا. ایسے لوگ جو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بولتے اور عیسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے تین میں کا ایک بتاتے, شرک کرتے, تو ایسے لوگوں کو ان میں سے جو کفر کرتے ہیں اگر یہ کہنے سے باز نہیں آئے تو یقیناً تکلیف دے عذاب میں متاثر ہوں گے وہ لوگ, ان کو تکلیف دے عذاب پہنچے گا, یقیناً پہنچے گا. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم. تو پھر یہ توبہ کیوں نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھے راستے پہ آتے کیوں نہیں اور اپنے گناہوں کی سزا سے جو ہے معافی کیوں نہیں مانگتے, جبکہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں, گناہوں کی سزا کو جو ہے سزا کو معاف کر دیتے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں, تو یہ معافی کیوں نہیں مانگتے, واپس کیوں نہیں آتے سیدھے راستے پہ. مل مسیح ابن مریم الا رسول, اور مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام صرف رسول تھے. دیکھیں پورا آرگیومنٹ آ رہا, عیسیٰ علیہ السلام صرف رسول تھے. خط خلط من قبل الرسول, اور ان سے پہلے کئی رسول گزرے ہیں, کوئی نئی بات نہیں تھی. کوئی رسول کو اللہ کا بیٹا نہیں, سوائے یہودیوں کے ایک ایکسیپشن آتا ہے, ورنہ جو ہے کئی رسول آگئے ہیں اور تم اس کے باوجود جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ رسول ہیں ان کو رسول ماننے کے بجائے تم اللہ کا بیٹا مان رہے ہو. کئی رسول پہلے گزر چکے ہیں. وہ امہ صدیقہ, اور ان کی والدہ بی بی مریم سچی تھی. اب یہاں بڑا پرابلم ہے انٹرپریٹیشن میں, سچی تھی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہونے کی نیوز سوائے بی بی مریم کے اور کوئی نہیں دے سکتے تھے. کیسا معلوم کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے؟ بی بی مریم کے کہنے سے معلوم ہوا کہ بن باپ کے پیدا ہوئے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ مریم یہ کیا کیا تم نے, تمہارے باپ نیک تھے, ماں نیک تھی, تو انہوں نے کہا بچے سے پوچھو. جب میں تو کوئی برا کام نہیں کری ہوں, جب فرشتے آ کے انفارم بھی کرے تو آپ نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے, مجھے کوئی مرد ہاتھ نہیں لگا ہے, تو پھر مجھے بیٹا کیسا ہوگا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے کی جو خبر دیے تھے وہ صرف بی بی مریم ہی دیے تھے, اس پہ ایمان لانا پڑا تھا ان کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ صدیقہ تھیں, یہ سچی تھیں, انہوں نے جھوٹ نہیں کہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے, یہ اٹ واز اے ٹروتھ, وہ سچی تھی, انہوں نے سچی خبر دی تھی اس کا. کان یاکولانی تعاما, اور یہ دونوں جو ہے کھانا کھاتے تھے. اگر یہ اللہ کے بیٹے ہوتے نعوذ باللہ تو پھر کھانے کی کیا ضرورت ہے, ضرورت ہی کیا ہے؟ جیسا ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے تم مجھے رزق نہیں دیتے, رزق تو میں تم کو دیتا ہوں, مجھے تم نہیں کھلاتے, میں تم کو کھلاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو تو کھانے کی ضرورت نہیں, اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہوتے نعوذ باللہ تو پھر کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ انسان تھے, کھانا کھاتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم منظر انا یوفکون, تو دیکھیے کس طریقے سے ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر سمجھاتے ہیں, اور پھر دیکھیے کہ کس طریقے سے جو ہے حقیقت سے پلٹے چلے جا رہے ہیں. ہم قرآن میں ایک ایک آیت کھول کے سمجھا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے, اللہ کے بیٹے نہیں تھے, بی بی مریم کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا, عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے, لفظ کن تھے, کلمۃ اللہ کہا گیا ہے. ہمیں ہر چیز کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں لیکن یہ حقیقت سے کس طریقے سے پلٹے چلے جا رہے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع, ان سے پوچھئے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی غلامی کر رہے ہو جس کے قبضے میں نہ کوئی نقصان پہنچانا ہے نہ فائدہ پہنچانا ہے؟ کیسوں کی غلامی کر رہے ہیں؟ دیکھیے عبد کے معنی زیادہ تر غلام کے لینا چاہیے. ہمارے پاس اردو میں عبادت نماز وغیرہ کے لیے بول دیے تو قرآن سمجھنے میں لفظ عبادت یا اس کے ڈیریویٹیوز میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی. تو یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی غلامی کرتے یا پرستش کرتے, تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ نہ ان کے قبضے میں کوئی نقصان پہنچانا ہے نہ ان کے قبضے میں کوئی فائدہ پہنچانا ہے. جیسا میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھائی میں اس کھمبے کے سامنے کھڑے رہ کے اگر شام تک دعا کروں کہ مجھے 10 لاکھ روپیہ دلا دے کھمبے, کیا وہ سنتے ہی نہیں تو دلائے گا کیا؟ یہی معاملہ ہے. چاہے جاندار کے پاس جاتے ہیں, چاہے مردے کے پاس جاتے ہیں, جس کے پاس بھی جاتے ہیں, سوائے اللہ کے کسی اور کی غلامی مت کرو, کیونکہ ان کے ہاتھ میں نہ نقصان پہنچانا ہے نہ فائدہ پہنچانا. نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے ہو, فائدہ تو بہت دور کی بات ہے, فائدہ تو دور کی بات ہے, نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے, تو پھر ایسوں کی غلامی کیوں کرتے ہیں؟ واللہ ہو السمیع العلیم, یہ بڑا عجیب کنسٹرکشن ہے عربی کا. اب بے شک اللہ ہوا وہی ہے سمیع العلیم, یہ ہوا کہیں کو آیا. اگر یہ بول دیتے واللہ سمیع العلیم بولے تو بھی بات ہو جاتی تھی, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, علم والا ہے. ہوا سمیع العلیم مطلب یارا یہ کوئی بھی سننے والے دیکھ علم رکھنے والے نہیں ہیں, اللہ یہی ہے جو سنتا ہے علم رکھتا ہے. کیا سنتا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں تو سنتا ہے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا آپ کی دعائیں سن رہا ہے وہ. تو پھر حدیث میں بات آئی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دعا مانگے اور رد ہو, قبول نہ ہو. ہر دعا جو جائز ہوتی ہے قبول ہوتی ہے, اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ بھئی جو چیزیں جو چیز اس بندے نے مانگی ہے اس کے حق میں بہتر ہے تو دے دی جاتی, اگر وہ بہتر نہیں ہے تو کوئی مصیبت جو آنے والی ہے اس پہ ٹال دی جاتی ہے. یا پھر یہ ہوتا کہ اس کی اگر کوئی مصیبت بھی آنے والی نہیں ہے تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ حفاظت سے رکھتے ہیں, قیامت میں جب بندہ جائے گا تو بتائیں گے کہ دیکھو یہ تمہاری وہ دعاؤں کا اجر ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی. تو بندہ سوچتا کہ کاش کہ میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی, کیا بڑا اجر مل گیا مجھے قیامت میں. تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ معاملہ ہے, وہ سمیع ہے, سنتا ہے, علیم ہے, ہماری ضرورتوں سے واقف ہے. ہو سکتا ہے ہم غلط چیزیں مانگ رہے ہیں, دیکھیے ہم کو حوصلہ نہیں ہے مانگنے کا, ہم کو حوصلہ جیسا مکہ معظمہ پہنچنے پہ بعض لوگ بولتے کہ بھئی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑتے ہی جو دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے, تو کوئی صاحب یہی بتا رہے تھے تو میں بولا ہم تو اتنے بدقسمت ہیں ہم کو دعا مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے, کسے معلوم کہ کوئی غلط چیز مانگ لیں ہم جو غیر شرعی ہو, ہمارے لیے بہتر نہ ہو ایسی چیز مانگ لیں. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہم کو کیا چیز دینا اور کیا چیز نہیں دینا. قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق, آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حق سے ہٹ کر غلو مت کرو, زیادتی مت کرو. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے اللہ کا بیٹا مت بنا دو, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مت بنا دو, غلو مت, غلو کس کو بولتے, زیادتی کرنا, زیادتی مت کرو. ولا تتبعوا اهواء قوم قد خلوا قد ضلوا من قبل, اور اس قوم کی پیروی مت کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکی ہے. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب ہیں. دیکھیے قل یا اہل الکتاب, آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب, یہ کون سے اہل کتاب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سامنے ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دین میں غلو مت کرو, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مرتبہ مت دو, اللہ کے بیٹے کا مرتبہ مت دو, ایسا غلو مت کرو. اور تم سے پہلے جو لوگ گمراہ ہو کے ایسی باتیں تم تک پہنچائے ہیں ان کی اتباع, ان کی خواہشوں کی پیروی مت کرو. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا, یہ پہلے کے جو لوگ تھے یہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے, راستے سے ہٹایا. وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور وہ جو بیلنس متوازن راستہ تھا اس سے وہ خود بھی ہٹ گئے تھے. تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے یہ باتیں مشہور کی کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تھے اور اللہ کے بیٹے تھے, اس طریقے کی باتیں, تو ان کی خواہشوں کی پیروی مت کرو, ان سے ہٹ جاؤ, یہ غلط باتیں مشہور کر رہے تھے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم, اور بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کیا ان پہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی تھی. لعنت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ رحمت سے دور ہونے کی دعا مانگنا, رحمت سے دور ہونے کی دعا مانگنا, کہ وہ یعنی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا, جو اللہ کے کلام کو نہیں مانتے تھے, حقیقت کا انکار کرتے تھے, ان کے بارے میں بد دعا کی تھی داؤد علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے, بنی اسرائیل میں کفر کرنے والے نافرمانی کرتے تھے اور حد سے نکل جاتے تھے. حد سے نکلنا کیا ہے بھئی, ہر دین میں حدود بتا دیے گئے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, بس وہ دین اس کو پھاڑ کے نکل جانا, نافرمانی کرنا, جو لمٹس ہیں وہ لمٹس کو کراس کر دینا, ایسا کرتے تھے. اب یہ بڑی اہم آیت ہے ہمارے لیے بھی, کانو لا یتناہون ام منکرن فعلہ, یہ لوگ جو بری حرکتیں کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے. دیکھیے بنی اسرائیل کے زوال کے ڈاؤن فال کا ریزن بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل ایسے تھے کہ جو برے کام کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو وہ برے کاموں سے نہیں روکتے تھے. ہمارے لیے حکم کیا آیا ہے, اسے پہلے کوٹ کر چکا ہوں میں, سورہ آل عمران کی 104 ایک آیت ہے کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. پھر 110 آیت میں آیا کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے, تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. یہ مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن ہے ہمارا. یعنی کوئی اگر پوچھے کہ مسلمان کیا ہوتا تو بولے صاحب مسلمان تو نیکی کی طرف بلاتا, برائی سے روکتا, اللہ پہ ایمان لاتا. تو یہ بنی اسرائیل جو تھے ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے. تو اب اس کا نتیجہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. تم اللہ کی مدد مانگو گے, اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تم اللہ سے سوال کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہارا سوال پورا نہیں کرے گا. ہم نے یہ کام چھوڑ دیا, اور شروع بھی کرے تو قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن کے ذریعے تبلیغ چھوڑ دی, قرآن کے ذریعے. دیکھیں میرے پاس کچھ کتابیں ہیں, باہر سے کچھ لوگ بھیجائے تھے, ہاؤ ٹو انوائٹ پیپل ٹوورڈز گاڈ. ارے قرآن میں پورا دیا ہوا ہے, آپ کیا لکھ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیے قرآن جو نازل ہوا ہے اس کی ترتیب الگ تھی, اب ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے اس کی ترتیب الگ ہے. کیوں بدلے اللہ تعالی؟ پہلے جو 96 ورس کی پہلے 5 آیتیں نازل ہوئی تھی سورہ الاخ, اس کے بعد میں سورہ ملک کی کچھ آیتیں نازل ہوئی, سورہ مزمل کی کچھ آیتیں نازل, پورے مدثر کی آیتیں نازل ہوئی. 5th جو آیا وہ سورہ فاتحہ تھا جو مکمل سورت آئی. اب وہ 5th آیت آ کے پہلی سورت بن گئی. یہ سورہ مائدہ 112 سورت تھی, 112 وہ آ کے 5th بن گئی. تو کیوں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کے آرڈر کیوں چینج کر دیے؟ ویسی آرڈر کیوں نہیں رکھے؟ اس لیے کہ بات سمجھنا ہے کہ قرآن کے ذریعے پہنچانے کی جو بات آ رہی اس پہ میں بتا رہا ہوں. کہ یہ بات سمجھنا ہے کہ پہلے جو آیتیں آئیں مکہ معظمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ شروع کیے تو کوئی مسلمان نہیں تھا, امتی آپ کا کوئی بھی نہیں تھا. جتنے لوگ قبول کرے وہ چوائس پہ آئے. سب میں پہلی عورت جو قبول کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے, سب میں پہلا مرد جو قبول کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے, سب میں پہلا بچہ جو قبول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. تو پیدائشی مسلمان نہیں تھے. تو اب وہ جو ایک نئی اسکیم آئی تھی اس کے لیے پہلے اللہ پہ آخرت پہ ایمان کو زور دینے کے لیے پوری صورتیں جو مکی صورتیں ہیں وہ اس طریقے کی نازل ہیں, کیونکہ کوئی مسلمان ہی نہیں تھا. اب ہمارے گھر گھر میں مسلمان پیدا ہو رہا, بچہ پیدا ہوا اور آپ کان میں اذان دیے اور اقامت بولے, اب بچہ بڑا ہو رہا, آپ استاد رکھے, استاد نیمار رکھے, ہاں اس کو قرآن سکھا رہے ہیں. تو اب یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو قرآن کیسے سیکھے گا؟ یہ پریزنٹ ترتیب جو ہے اس طریقے سے سیکھے گا. پہلے قوانین سیکھے گا, وہ کیا ڈوز اینڈ ڈو ناٹ, سورہ بقرہ سے لے کے سورہ مائدہ, سورہ آل عمران, سورہ آراف سے کہیں جا کے جو ہے آپ کو رسولوں کے واقعات تمام جو ہسٹورک واقعات ملتے ہیں. تو تبلیغ اگر کرنا ہے تو قرآن کو شروع سے سکھانا پڑے گا. اب ہمارے پاس ترتیب ہی بدل دیے. تو یہاں یہ بات ہمارے سمجھنا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو برائی سے روکیں. اب ایک حدیث میں آیا کہ بھئی اگر ہو سکتا ہے تمہارے تعلقات ایسے ہیں, میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں کہ جو ہے ہاتھ سے روک دو, وہ نہیں ہو سکتا ہے تو زبان سے روکو, وہ نہیں ہو سکتا تو آخری سٹیج ایمان کا یہ ہے کہ دل میں برا سمجھو اس بات کو, اس بات کو دل میں برا سمجھو. تو ہم لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ بری چیزوں کو بھی برا نہیں سمجھ رہے ہم. دیکھیے ہاتھ کو آپ, جیسا کوئی صاحب پوچھے تھے لاسٹ اتوار میں, بھئی کچھ لڑکیاں ہیں کالج میں ساتھ پڑھتی ہیں اور بہت ہی بے حیائی کا لباس پہن کے آتی ہیں, ہماری اپنی بچیاں ہیں, بہنیں بیٹیاں, تو ہم ان کو روک سکتے کیا؟ ہنگامہ ہو جائے گا اگر آپ جا کے فوراً روک دیں. تو کم از کم دل میں برا سمجھو، ایک طریقہ استعمال کرو بھائی، جو مسلمان بچیاں پردہ کرتی ہیں ان کے ذریعے بولنے لگاؤ کہ بھائی یہ بہتر نہیں ہے. تو مسلمان کا تو کام ہے کہ جو غلط چیز پہ نظر پڑے اگر استطاعت ہے ہاتھ سے روک دے، اگر استطاعت ہے منہ سے روک دے، اگر نہیں ہے تو کم از کم دل میں اس کو برا سمجھے. اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایمان نہیں ہے، کم ترین درجہ ہے. تو کم از کم جو ہے یہ بات ہونا چاہیے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بری باتوں سے نہیں روکتے تھے، لَبَئِسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور یہ جو کام کرتے تھے وہ بہت برا تھا. تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ بنی اسرائیل میں سے ایک کثیر تعداد کو آپ دیکھیں گے، بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان سے دوستی کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، کافروں کے پیچھے بھاگتے ہیں. لَبَئِسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور یہ جو کچھ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں وہ بہت برا ہے، یعنی جو اعمال یہ بھیج رہے ہیں آخرت کے لیے بہت برے ہیں. ان سخط اللہ علیہم، یہ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے. وفی العذاب ہم خالدون، اور یہ عذاب میں رہیں گے. دیکھیں میں ایک بات کلیریفائی کر دوں، خالدون کا مطلب رہیں گے، بس ترجمہ کرنے والے ہمیشہ رہیں گے بولتے ہیں. خالدون ابدا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ چاہیں نکال لیں بھائی. کئی لوگ اپنی سزا بھگتنے کے بعد دوزخ سے نکالے جائیں گے، یہ احادیث سے بات ثابت ہے. تو جو ہے وہاں رہیں گے یہ لوگ دوزخ میں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ وَمَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اگر یہ لوگ، یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ کافروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اگر یہ اللہ پہ ایمان لاتے، اس کے نبی پہ ایمان لاتے. دیکھیے اب یہاں نبی کا مطلب موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتا ہے. یہ اگر اللہ پہ ایمان لاتے، نبی پہ ایمان لاتے، وہ ماں انزلا الیہ، اور جو ان پہ نازل ہوا ہے، یہ توریت بھی ہو سکتی ہے، قرآن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تفاسیر اور ترجموں میں یہ ڈفرینس تھوڑا آیا ہے. کوئی سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی بات ہے، کوئی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور توریت کی بات ہے. تو دونوں کو لے لیجیے، کیونکہ اگر یہ دونوں پہ ایمان لاتے تو ان کو دوہرا اجر مل جاتا. حدیث آئی ہے کہ کوئی اہل کتاب اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور مجھ پر بھی ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو اس کو دوہرا اجر ہے، اپنے نبی پہ بھی لانے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لانے کا. تو اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے، نبی پر ایمان لاتے، اور جو نبی پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے، تو یہ کافروں کو دوست نہیں بناتے تھے. ولکن کثیر منہم فاسقون، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد فاسق ہے، حد سے نکل جانے والی، ٹرانسگریسرز جس کو بولتے، حدود توڑ کے نکل جانے والی، ایسے ہیں ان لوگوں میں سے. لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، آپ جو ہے انسانوں میں دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان سے سخت دشمنی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں اور مشرک ہیں. دیکھیے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، کیونکہ مخاطب ایسا ہو رہا کہ آپ یقیناً پائیں گے دشمنی میں، مسلمانوں سے دشمنی کرنے والوں میں سخت کون ہوں گے؟ جو یہودی ہوں گے اور مشرک ہوں گے. مدینہ منورہ میں یہودی تھے، مکہ معظمہ میں مشرک تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. اس کے بعد میں بات آ رہی ہے کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور آپ یقیناً پائیں گے محبت میں، مسلمانوں سے بہت قریب محبت کرنے والوں میں، ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اب نصارہ ہے، یعنی عیسائی. اب اس زمانے میں یہ بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات تھی کہ جیسا نجاشی کے پاس پہلی ہجرت جو ہوئی، کچھ 80 صحابہ جو ہے نجاشی حبش چلے گئے تھے، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ غائبانہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، تو یہ عیسائی تھے. مگر آج کا سچویشن اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کی جو آیتیں گزری ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. دیکھیے سپریٹ کرنا پڑے گا، ایسا قرآن میں نعوذ باللہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات آ رہی ہے، اور اس سے پہلے جو آیت نمبر 51 اور 66 64 کچھ گزری ہے اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ آج کا اگر آپ دیکھیں گے تو یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, ہمارے دشمن ہیں. اب اس زمانے میں جو لوگ, جو اس سے آگے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عیسائی تھے, ذالک بھی ان منہم خصیصین و رہبان و انہم لا یستکبرون, یہ اس لیے کہ ان میں علماء ہیں, پریسٹ ہیں, اور رہبانہ رہبر, رہبانیت اختیار کرنے, اللہ کے خوف رکھنے والے, دنیا کو ترک کر دینے والے مونکس جس کو بولتے ہیں, جو ہمارے پاس جائز نہیں ہے. اور یہ لوگ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور یہ تکبر نہیں کرتے, ان میں تکبر کی کیفیت نہیں ہے. دیکھیں تکبر اکثر ایمان کے اپوزٹ سینس میں آیا ہے, وہ تکبری ہے جو ایمان سے روکتا. بھئی میری انا ہے, میں مذہب کو فالو کر رہا ہوں. اب ایک بات آ رہی ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بول رہے ہیں وہ صحیح ہے, لیکن اندر سے ایک کیفیت ہو رہی ہے کہ میں ان کی بات پہ قائل ہوں, میں تو میرا تو یہ مقام ہے. تو یہ جو پریسٹ اور مونکس تھے ان میں تکبر نہیں تھا, یہ بالکل ہمبل قسم کے تھے. وہ یہ یہاں 6 پارے شروع ہوئے, اللہ کے فضل سے 7 پارا شروع ہو رہا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, اور وہ جب جو ان کے رسول پہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ سنتے تھے, ظاہر ہے عربی جانتے ہوں گے, اس زمانے کے جو عیسائی تھے, یہودی تھے, وہ عربی جانتے تھے, مدینے کے یہودی بھی عربی جانتے تھے, عیسائی بھی عربی جانتے تھے. تو جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا تھا, جب یہ سنتے تو حق کو پہچاننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. دیکھیے بات سمجھیے, جب تک قرآن نہیں سمجھیں گے ایسی کیفیت کیسا آئے گی؟ وہ لوگ عربی جانتے تھے اور عربی جاننے کی وجہ سے حق کو پہچانتے تھے, اور حق کو پہچاننے کے بعد جب سنتے تھے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. میں اب حاشیے میں لکھ لیا ہوں, ہماری کبھی ایسی حیثیت ہوئی کہ قرآن سن کے روئے ہیں؟ یہ تو عیسائی تھے. یہ کبھی ایسی حیثیت ہماری زندگی میں کبھی ہوئی کہ قرآن سنے اور رو دیے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جو لوگ مکہ معظمہ گئے ہیں اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں ٹی وی پہ بھی دکھایا جا رہا ہے, آپ کے وتر میں جو دعا ہوتی ہے, اکثر عربوں کے آنکھوں سے آنسو چلے جاتے ہیں. دیکھنے کے لیے ہٹے کٹے موٹے تازے ہیں, لیکن چلے جا رہے ہیں آنکھوں سے آنسو, کیونکہ وہ دعا کے معنی سمجھ رہے ہیں. اور ہم لوگ پلٹ کے دیکھتے کہ بھئی یہ کس بات پہ رو رہے ہیں یہ لوگ؟ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر تم قرآن سمجھو گے تو یہ ایموشنل کیفیت ہوگی, تم قرآن سمجھتے ہی نہیں تو یہ کیفیت کہاں سے ہوگی؟ ایک آیت سجدہ میں بات آئی ہے کہ یہ لوگ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. ہم کبھی روتے ہوئے سجدے میں گرے؟ تو یہ ایسی آیتیں ہیں جہاں آپ اپنا دیکھیں, قرآن کی تفسیر, قرآن کا ترجمہ, قرآن سمجھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا کہ آپ اپنے پہ اپلائی کر کے دیکھیں کہ یہ لوگ پہلی دفعہ سن کے ان کی یہ کیفیت ہوئی. ہم بار بار روز سنتے, اے ہمارے مالک ہم ایمان لائے تو آپ ہم کو گواہوں کے ساتھ لکھ لیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے ہیں, جو ان پہ ایمان لائے ہیں وہ ان کی رسالت کی, ان کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں, تو آپ ہم کو بھی گواہوں میں لکھ لیجئے کہ ہم بھی گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, کیونکہ جو کلام ان پہ نازل ہو رہا ہے وہ ہمارے دلوں کو متاثر کر رہا ہے. تو افسوس ہو رہا ہے کہ جو ہے انہیں, جو غیر تھے, پہلی دفعہ سنے تھے قرآن, ان کی یہ کیفیت تھی, ہماری کبھی ایسی کیفیت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے اور وہ کیفیت نازل کرے ہم پہ. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ, اور ہم کو کیا ہوا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور وہ حق جو ہمارے پاس آیا اس پہ ایمان نہ لائیں؟ کیوں نہ لائیں؟ ہم حق پہچان چکے ہیں. دیکھیے یہ ہے کنورشن, ہم کو کنورٹ ہونا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب معجزے بتائے اپنے, تو جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا, انسٹنٹ ایمان. انسٹنٹ ایمان. نوح علیہ السلام 950 برس تبلیغ کرے, ایک بوٹ فل آف بلیورز تھے, ایک کشتی میں جتنے ایمان والے آ جاتے تھے, وہ بھی ایک طریقہ تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے موجے, کیونکہ علم تھا ان کو, جادو کا علم تھا, وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو سے بڑی چیز ہو رہی ہے, فوراً ایمان لائے. وہ فیلڈ میں لگے, یہ بھی ایجوکیٹڈ لوگ تھے, یہ انجیل زبور وغیرہ توریت وغیرہ پڑھ رہے تھے, ان کو اللہ کا کلام پہچاننے کی ان میں استطاعت تھی. تو انہوں نے فوراً ڈکلیئر کیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں, اور ہم کو جو ہے گواہوں میں لکھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور ہم کیا ہوا ہم کو کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں, اور جو حق جب کہ ہم پہ نازل ہوا ہے ہم اس پہ ایمان نہ لائیں. وہ نتمعو این یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین, اور ہم کو امید ہے کہ ہمارا پالنے والا مالک اللہ ہم کو صالحین کی قوم جو ہے ان کے ساتھ داخل کر دے گا, کہاں جنت میں داخل کرے گا, ہم کو امید ہے کیونکہ ہم ایمان لائے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا, فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا خَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا, ان کو ریوارڈ کیا, جنتیں یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور اس میں وہ رہیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ, یہ ریوارڈ ہے, یہ بدلہ ہے محسنین کا. دیکھیے اب جب پہلی دفعہ قرآن پڑھتے سمجھنے کی کوشش کرتے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہ کہہ دینے پہ وہ یقولون ربنا آمنا فکتبنا من مع الشاہدین, خالی یہ کہنے پہ ان کو جنت میں ڈال دیا گیا. پہلے ایسا معلوم ہوتا کہ خالی یہ کہنے پہ جنت میں ڈال دیا گیا, ہم بھی تو گواہی دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم بھی تو قرآن کو اللہ کا کلام مان رہے ہیں. مگر یہاں ذالک جزاء المحسنین سے معلوم ہوا کہ یہ بہترین عمل کرنے والے تھے. یہ محسن کس کو بولتے ہیں آپ, حسن کس کو بولتے ہیں, بیوٹی. جیسا بار بار بات آتی ہے بھئی یہ کھمبا بنائیں, یہ بغیر پلاسٹر اور کلر کے جو ہے رہ سکتا تھا, اپنا کام کرتا تھا, لیکن اس میں ایک بیوٹی لانے کے لیے, اس میں ایک حسن لانے کے لیے اس کو پلاسٹر کیا گیا اور اس کے اوپر چونا ڈالا گیا, پینٹ کیا گیا اس کو, یہ محسن ہے. پھر میں وہی مثال دہرا دیتا ہوں کہ بھئی ہمارے اس ظہر کی نماز میں 4 رکعت فرض تھے, 4 رکعت فرض پڑھ لیتے کوئی تو ڈیوٹی ہو جاتی اس کی. لیکن آپ پہلے 4 رکعت سنت پڑھے, پھر بعد میں 2 رکعت سنت پڑھے, پھر نفل پڑھے, آپ اپنی نماز کو بیوٹیفائی کر کے پیش کیے اللہ تعالیٰ کے سامنے, حالانکہ آپ کانشیس نہیں ہیں اس چیز کی. یہ محسنین ہیں. متقین کون ہیں, جن میں اللہ تعالیٰ کا خوف ڈومینیٹ کیا ہوا رہتا. محسنین کون ہیں, یہ پرفیکشنسٹ ہیں, جتنا کرو بولتے اس سے زیادہ کرنے والے ہیں یہ لوگ. تو معلوم ہوا کہ یہ خالی یہ کہنے پہ کہ ہم ایمان لائے ان کو جنت کی بشارت نہیں دی گئی, بلکہ ان کو جزاء المحسنین, یہ بہترین عمل بھی کرتے تھے, یہ کہنے کے ساتھ بہترین عمل بھی کرتے تھے, اس لیے جو ان کو جنت کی بشارت دی گئی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو, قرآن کو, توریت کو, زبور کو, انجیل کو, ہماری تمام آیتوں کو جو جھٹلاتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں رہیں گے. اصحاب صحبت میں رہنا, صاحب صحبت میں رہنے والا, یعنی مطلب یہ ہے کہ دوزخی ہوں گے یہ لوگ, کمپینینز آف دی فائر جس کو بولتے ہیں. اب یہ بڑی خاص آیت ہے ہم لوگوں کے پاس, جو نیک لوگ ہیں ان کو بعض وقت مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ بھئی اچھی چیزیں نہیں کھانا چاہیے, پرہیزگار آدمی ہے اچھی چیزیں نہیں کھانا چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یا بات اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں اللہ تعالیٰ نے جو پاک چیزیں تم پہ حلال کی ہیں اس کو حرام مت کرو اور حد سے مت نکل جاؤ. بھئی آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ روز بریانی کھا سکتے ہیں, کھائیے, کون روکا آپ کو. یہ دیکھیے کہ حلال گوشت ہو, آپ چکن 65 گھر میں بنا کے باضابطہ حلال کر کے مرغی کھا رہے, کوئی کھائیے, کوئی نہیں روک رہا, کوئی نہیں روک رہا. بہترین کپڑے پہنی ہیں, کوئی نہیں روک رہا. بہترین طریقے سے رہیے آپ, آرام سے کمفرٹیبل رہیے, کوئی نہیں روک رہا, کیونکہ حلال چیزیں ہیں. بلا وجہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, دیکھیے واقعہ ایک دم یاد آ گیا کہ کوئی ایک صحابی تھے, اپنا حال بنائے ہوئے تھے, داڑھی بڑی ہوئی اور کچھ عجیب قسم کے میلا لباس تھا, مسجد نبوی میں آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہے, تو کیسا مال ہے؟ تو کہا کہ ہر قسم کا مال ہے. تو بولے پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بتاتے کیوں نہیں، دکھاتے کیوں نہیں؟ تو وہ گئے، نہائے دھوئے، کپڑے بدلے، داڑھی واڑی ٹھیک کری، بہترین کپڑے پہن کے آئے، تو بولے ہاں یہ ہے. دیکھیں ہمارے پاس لنگوٹی باندھ کے پھرنا نہیں ہے. مسجد کو جب آؤ تو بہترین کپڑے پہن کے آؤ تاکہ دیکھنے والے سمجھے کہ ماشاءاللہ ہمارے حالات بڑے اچھے ہیں. دیکھیں ایک بات ہے، کسی کمپنی کا سیلز ریپرزینٹیٹو ہے، آپ اکثر دیکھیں گے وہ نیک ٹائی میں رہتا یا سوٹڈ بوٹڈ رہتا، اس واسطے کہ اس کے ڈریس سے کمپنی کا انفارمیشن ملتا ہم کو. ارے بڑی کمپنی ہے بھی، ان کا سیلز ریپرزینٹیٹو ایسا آیا، اگر وہی جو ہے انہیں نیکر پہن کے آ گیا، خالی بنین سینڈو بنین پہن لے کے آ گیا، تو آپ بولیں گے کیسی کمپنی ہے صاحب. تو اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو کھاؤ پیو اچھے، حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ، اسراف مت کرو، شو بزنس مت کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پاک، دیکھیں طیب میں دو معنی آتے ہیں، طیب میں پاک کے بھی معنی آتے ہیں، فائدہ مند کے بھی معنی آتے ہیں، دونوں معنی آتے ہیں. تو وہ پاک فائدہ مند چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حلال کی ہیں، وہ اپنے آپ پہ حرام مت کرو، یہ امپیریٹیو ٹینس ہے، حرام مت کرو اور حد سے مت نکلو. ان اللہ لا یحب المعتدین، اور بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ اور بات ہے بھائی، کوئی ڈائبیٹک ہے، اب ڈاکٹر بولا کہ بھائی میٹھا مت کھایا کرو. کوئی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، ڈاکٹر صاحب بولے کہ صاحب آپ گوشت مت کھایا کیجئے، مسالے مت کھایا کیجئے، تو یہ اپنے آپ پہ حرام کر لینا نہیں ہے، یہ تو آپ پہ فرض ہو گیا، ورنہ پھر خودکشی ہو جائے گی. اگر آپ اس آیت کو مس انٹرپریٹ کر لیں تو خودکشی ہو جائے گی. معلوم ہے کہ فلانی چیز جو ہے کھانے سے مرض بڑھ سکتا ہے اور مر سکتا ہے آدمی، اس کے باوجود آپ کھا لے رہے، تو پرہیز کرنا ضروری ہو جاتا جہاں ضرورت ہے بیماری کی وجہ سے. وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے رزق حلال اور پاک اور فائدہ مند دیا ہے اس کو کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پہ تم ایمان لانے والوں میں سے ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، چیک کرتے رہو. یہ یعنی اللہ والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن آپ تو یہ مضمون یہاں کیوں آیا؟ یہاں جو خصیصین اور روحبانہ کی بات آئی ہے کہ عیسائیوں میں جو پریسٹوڈ ہے، بردرز، مدرز، سسٹرز، فادر، یہ بنے ہوئے رہتے، یہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑے ہوئے رہتے، حلال لذتوں کو چھوڑے ہوئے رہتے. تو اس کے بعد یہ مضمون آیا کہ ان کے ویسا مت ہو جاؤ تم، یہ نہیں کھا رہے ہیں، وہ نہیں پی رہے ہیں، کیا بولے تو بھئی ہم اللہ والے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، اچھا کھاؤ پیو. کیونکہ وہ بلا وجہ کے اس طریقے کی کر رہے ہیں. اور ایک جگہ بات آئی کہ یہ اپنے سے جو ہے اس قسم کی زندگی بنا لی ہے، لیکن پھر رعایت نہیں رکھی، وہ لوگ اس کو فالو نہیں کر سکے. تو تم حلال چیزیں کھاؤ، حرام چیزیں مت کھاؤ، اور جو ہے اللہ سے جس پہ تم ایمان لائے ہو ڈرتے رہو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بے ارادہ قسموں پر پکڑ نہیں کرے گا. یہ بڑا اہم مضمون ہے، یہ ہم سب سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. دیکھیں بعض لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے، قسمیں میں نہیں گیا تھا، وہاں ایک تکیہ کلام، یہ بے ارادہ قسم ہے. ایک با ارادہ قسم ہوتی ہے، ایک انٹینشنل قسم ہوتی ہے، اس کا کفارہ اس آیت میں آیا ہے. ولیکن یؤاخذکم بما اخذتم الایمان، لیکن اخذ کس کو بولتے ہیں؟ گیٹھی باندھنا، یعنی ایسی قسمیں جس کی گیٹھی باندھ لی گئی ہیں، جس کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، قسم کھائے ہیں، اللہ کی قسم کھائے ہیں، گواہ موجود ہیں. میں آپ کو اس کو دو مثالیں دے دیتا ہوں، اس کے توڑنے کا کفارہ ہے ایسی قسم اگر توڑیں. ایگریمنٹ فار سیل، گھر بیچ رہے ہیں آپ، ایگریمنٹ فار سیل ہو گیا، اس کے بعد میں وہ 9 لاکھ آفر کرا تھا، کوئی صاحب 11 لاکھ لے کے آ گئے، آپ بولے چھوڑو حضرت، کا ایگریمنٹ 11 لاکھ میں بیچ دیا، قسم توڑ دیا، کیونکہ ریٹن ایگریمنٹ ہو گیا تھا گواہوں کے سامنے، اللہ گواہ ہے، تمام ایگریمنٹ ہو گیا تھا، آپ قسم توڑ دیے. ایک قسم ایسی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہو گئی تھی، سورہ نور میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی وجہ سے، ان کے کوئی رشتہ دار تھے، ان کے بارے میں انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں ان کی جو مدد کرتا تھا روک دوں گا، میں نہیں کروں گا مدد. تو بعض وقت آپ غصے میں قسم کھا لیتے کہ ان کے ساتھ میں کبھی نیکی نہیں کروں گا، ہوتا ایسا, طیش میں آ کے بولتے کہ تمہارے ساتھ میں کبھی نیکی نہیں کروں گا, لیکن ایک موقع ایسا آتا کہ آپ کو ضروری ہو جاتا کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا, تو پھر قسم توڑنا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسی قسمیں کھا لیں تو اگر ایسی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ, کفارے کا مطلب کیا رہتا, اس کو کینسل کرنا. اب یہ گناہ مٹ گیا ہے, کفارے کا مطلب یہ آپ ایسی حرکت کر دیے تو وہ گناہ مٹ گیا. تو کفارتو اطعام, اطعام و عشرتی مساکین من اوسطی ما تطعمون اہلکم, یعنی ان کا کفارہ یہ ہے کہ تم دس مسکینوں کو وہ اوسط کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہ کھلانا. دیکھیں یہاں اوسط وسطا کا مطلب سمجھا دیا گیا کہ دا نارمل فوڈ وچ یو فیڈ یور پیپل, دس آدمیوں کو, یہ نہیں کہ بھائی ان کو لے کے جا کے آپ بہترین بریانی کھلائیں گے. آپ اگر کھاتے ہیں روز بریانی کھاتے ہیں تو پھر بریانی کھلائیں گے, روز جو آپ اپنے گھر والوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں ویسا کھانا, قسم توڑنا, قسم کے کفارے کے طور پہ آپ دس آدمیوں کو کھانا کھلانا, او کسوتہم یا پھر ان کو کپڑا بنانا, کپڑے بنانا ان کو, جیسا بھی زمانے کا رواج ہے اس طریقے کے کپڑے بنانا, اور تحریر رقبا یا پھر غلام کو آزاد کرنا. اب غلام تو ہے نہیں, تو یہ تو ہمارے پاس نکل جاتا. اب یہاں آپ کو یہ اشارہ ملتا, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غلامی کو مٹا دیا, گناہوں کے کفاروں میں غلاموں کو آزاد کرنا لا کے اس طریقے سے جو ہے یہ تمام غلاموں کو آزاد کر دیا گیا. اسلام میں غلامی اور باندی بنانے کا قصہ ہی ختم ہو گیا, سلسلہ ختم ہو گیا. پھر کہا کہ فمل لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام, اور اگر کسی کے پاس نہ کھانے کھلانے کا پیسہ ہے, نہ کپڑے پہنانے کا پیسہ ہے, نہ غلام خرید کے آزاد کرنے کا پیسہ ہے, تو پھر یہ تین دن روزہ رہے مسلسل, تین دن مسلسل روزہ رہے. ذالک کفارتو ایمانکم اذا حلفتم, یہ تمہاری قسموں کا, تمہارے وعدوں کا کفارہ ہے ان کو کینسل کرنے کا, جبکہ تم نے قسم کھائی ہو کہ میں ایسا کروں گا اور وہ قسم توڑنا پڑ رہا ہے, یہ کفارہ ہے. تو دیکھیے اب ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت ہم قسمیں توڑ دیتے ہیں, قرآن سے واقف نہیں رہتے. اب معلوم ہو گیا کہ یہ ہے, تو جن جن لوگوں نے قسمیں توڑی ہیں وہ یہ بات کر لیں تو انشاءاللہ اس کا کفارہ ہو جائے گا, یہ تین میں سے کوئی ایک چیز کر لیں. وَحَفُظُوا أَيْمَانَكُمْ, اور تم اپنے قسموں کی حفاظت کرو, یہ حکم ہے, یہ بھی امپریٹیو ٹینس ہے. قسم اگر کھائے ہیں تو قسموں کی حفاظت کرو. آپ بول دیے بچے کو جوش میں آ کے, بی ایس سی میں فرسٹ کلاس نکلا, ایم ایس سی کے واسطے پیسے نہیں تھے, آ کے بولا تو بولے بیٹا کوئی فکر نہیں میں تم کو ایم ایس سی کراؤں گا, جوش میں بول دیے, قسم ہے بول رہا ہوں میں کراؤں گا تمہارے. اب جو ایڈمیشن کے واسطے آیا ہوں نے, آ کے بولا صاحب ایسا 17,000-18,000 روپے ہو, ارے نہیں نہیں میاں, جب خوش ہو کے بول دیے تھے کس کا ہے, یہ بات غلط ہو گئی آپ کی. تو اپنے قسموں کی حفاظت کرو, پہلے جائزہ لو قسم کھاتے وقت ایسا کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے, قسم کی پوچھ ہوگی. میں تو یہ بولتا ہوں کہ ہماری جو پنکچوالٹی شادیوں میں ہوتی ہے وہ بھی بڑی پرابلم ہے. رخے میں آپ لکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ نکاح 6:30 بجے, اور وہ دولہے میاں آ رہے ہیں 10:30. آج کل 9:30-10:30 تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو ہمارے کوئی دوست تھے یومرس, ان کا بچہ ولیمے کی دعوت میں 9:30 بجے آیا, تو میں بولا کیا آیا کہتی ہے مسلمان ہوتے ہوئے آپ ایسا کر رہے ہیں, تو بولے حضرت ٹرینا لیٹ آ رہے ہیں, پلینا لیٹ آ رہے ہیں, کوئی نہیں پوچھ رہا, ایک دولہا لیٹ آیا تو آپ ہنگامہ کر رہے ہیں. بولے یہ رویہ نہیں ہے مسلمانوں کا. اور میں اس سے پہلے بھی آپ سے بول چکا ہوں کہ غیر مسلم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کسی دعوت میں, میں اور وہ دو ہی تھے, تو وہ مجھ سے پوچھ رہے کہ صاحب ہمارے پاس شادی ٹائم پہ کرنا بڑا آسپیشیس مانا جاتا, آپ کے پاس ٹائم کو ٹالنا آسپیشیس ہے کیا؟ کیونکہ میں جتنے مسلمانوں کی شادیوں میں گیا ٹائم پہ نہیں ہوتی شادی. تو یہ ہمارے ایگریمنٹ, وعدے, قسموں کا اہتمام یا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی چیز توڑنا پڑے تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا, اور اپنے وعدوں کا جو ہے کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون, یہ بڑی خاص سمجھنے کی آیت ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے لیے کھول کھول کر سمجھاتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. ارے یہاں شکر کی کیا بات ہے, شکر کی یہ بات ہے کہ اگر یہ کفارہ نہیں بتاتے تو آخرت میں سزا ملتی تھی قسم توڑنے کی, کفارہ بتا دیا تو ہوا یہ کہ آخرت کی سزا سے بچ گیا. آپ قسم, آپ نے قسم کھائی تھی, غلطی سے قسم ٹوٹ گئی, آپ نے کفارہ دے دیا, گناہ کینسل ہو گیا, آپ کو آخرت میں انشاءاللہ اس کی سزا نہیں ہوگی. تو اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہماری ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا آپ نے طریقہ بتا دیا ہے, اس لیے ہم جو ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من امر الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, شراب, جوا, وہ بتوں کے استان جہاں جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے بتوں کے نام پہ, اور ازلام وہ فال کھولنے کے تیر, یہ جو ہے یہ شیطان, یہ صرف شیطانی اعمال میں سے گندگی ہے, اس کے قریب بھی مت جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو. ایک فون آیا تھا مجھے, کوئی صاحب, کوئی پارٹی چل رہی تھی, تو بولے صاحب ایک بات پوچھنا ہے, قرآن میں شراب حرام کا لفظ آیا ہے کیا؟ حرام ہے بول کے آیا ہے کیا؟ میں بولا اس سے بڑا لفظ آیا ہے, یہ لفظ آیا ہے فاجتنبوہ, تو اس لیے اس سے دور رہو, قریب بھی مت جاؤ. حرام تو بہت دور کی بات ہے, اس کے قریب بھی مت جاؤ. بولے نہیں, میرے ایک دوست بول رہے ہیں کہ حرام کا لفظ اگر آیا تو میں شراب چھوڑ دیتا ہوں. بولے ہائچ نہیں بولے, یہ ہمارے مسلمان بھائی لوگ ہیں. میں ایسے کئی دو تین واقعات ہوئے تھے ایسے, بولے ہائچ نہیں صاحب, قرآن میں شراب حرام ہے, بلکہ آپ لفظ بتا دو. آپ شراب, ایک صاحب آئے بولے آپ شراب کا لفظ بتا دو میں چھوڑ دیتا ہوں. ارے شراب, آپ اردو میں شراب بول رہے ہیں آپ, وہاں خمر ہے, لفظ الگ ہے. تو یہ حجت نہیں ہے. یہاں بات سمجھ میں آئی کہ اب یہ ایک ایک لفظ کو اگر ہم لے کے دیکھیں کہ خمر کیا ہے, کیسے ہے, خواب سے خمر جو ہے وہ چاند کو بولتے, یعنی اینی انٹاکسیکنٹ جو قرآن میں ڈیفینیشن آ گیا. سورہ نساء کی 43 آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں, ڈیفینیشن کیا آیا کہ تم نشے کی کیفیت میں نماز کے قریب مت جاؤ, اس لیے کہ تم جو کہتے ہو سمجھتے نہیں. اللہ میاں, ہماری نماز کیا آیت ہے؟ ہم جو کہتے ہیں نماز میں سمجھتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری شرابیوں کی نماز کو معاف فرمائے, ہم کو عربی سمجھنے کی توفیق دے دو. تو اب یہاں شراب کا ڈیفینیشن قرآن میں آ گیا کہ ایسی چیز کھانا یا پینا جس سے آپ جو بولتے ہیں آپ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, حرام ہے, اس میں پورے ڈرگز آ جاتے ہیں. دیکھیں اس زمانے میں انگور کی شراب ایک تھی, اب بیسیکلی بعد میں ریسرچ ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ الکوہل ہے. اب دیکھ رہے کہ الکوہل سے ہٹ کے جو ہے براؤن شوگر ہے, دنیا بھر کے دوسرے جو ہے ڈرگز ہیں جو آپ کو اس طریقے کی کیفیت میں ڈال سکتے ہیں. تو ہر وہ چیز جو آپ کے دماغ کو ایسا کر دے سکتی ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں آپ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, حرام ہے. اچھا پھر قرآن میں سورہ بقرہ کی 119 آیت میں بات آئی ہے, تو یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو کہ ان میں تھوڑے سے فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. تو پہلا حکم جو آیا یہ بتایا کہ اس میں تھوڑے فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. دوسرا حکم جو آیا یہ بتایا کہ نماز نشے کی کیفیت میں نماز مت پڑھا کرو. تیسرا حکم یہ آیا کہ شراب حرام کر دی گئی, یہ شراب کی حرمت کی آیت ہے. یہاں شراب حرام کر دی گئی ہے کہ تم شراب کے قریب بھی مت جاؤ, قریب بھی مت جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو. اب دیکھیے صحابہ کی شان, جب یہ آیت نازل ہوئی تو کئی صحابی شراب خرید کے لے کے آ رہے تھے, بیرلز ٹوگیدر لے کے آ رہے تھے. اب جن لوگ جو صحابی مقیم تھے, معلوم ہوا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی, بھاگے بھاگ کے جا کے بولے کہ شراب حرام ہو گئی, تو انہوں نے فوراً بیرلز لڑکانا شروع کر دیا, پھینک دیا پوری شراب. کوئی صاحب آ کے بولے کہ پھینکتے کیوں ہیں, غیر مسلموں میں بیچو, ہم پہ حرام ہے. تو صحابہ نے کہا کہ جو چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے وہ ان کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. ایسے مسلمانوں کو دیکھ کے کون اسلام قبول نہیں کرے گا؟ نقصان کر لیا اپنا. ہم رہتے تو بولتے تھے بھی مسلمانوں کو آپ مسلمان ہیں, نہیں نہیں آپ مت لیجئے دوسروں کو دے دیجئے. بولے نہیں, جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے وہ ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. تو بیرلز نہ بیرلز جو ہے شراب پھینک دی گئی, بہرحال شراب حرام ہو گئی. پھر اس کے بعد میں جوا میسر, یسر جو ہے آسانی کو بولتے, آسانی سے پیسے کمانا, بیٹھے بیٹھے گیمبل کر رہے ہیں, وہ اسٹاک ایکسچینج کا ہو رہا ہے, ادھر ہو رہا ہے, ریسز کا ہو رہا ہے, کچھ بھی, کوئی محنت نہیں کر رہا. ایک آدمی ہے لکڑی پھوڑ رہا, پتھر پھوڑ رہا, مزدوری کر رہا, اتنے پیسے نہیں کما رہا. ایک گیا لگا دیا, لگ گیا اس کو جیک پٹ, وہ کما لیا. تو یہ جوا بھی جو ہے جائز نہیں ہے. اور پھر جو بتوں کے لیے استان بنا جاتے تھے اس پہ لے کے جا کے جانور ذبح کرنا غیر اللہ کے نام پہ جو ہے یہ بھی حرام ہے. پھر اب یہ بڑا ول ازلام, یہ ازلام کیا ہے, یہ تین تیر رہتے تھے, بوز اینڈ ایروز جس کو بولتے ہیں, تین تیر رہتے تھے. ایک تیر پہ لکھا ہوا رہتا تھا کہ کرو, ایک تیر پہ لکھا ہوا رہتا تھا مت کرو, اور ایک بلینک رہتا تھا, کچھ بھی نہیں لکھتے تھے. اب فرض کیجئے کہ جو ہے میں ایم ایس سی میں ایڈمیشن کو اپلائی کر رہا ہوں, اب جا کے جو ہے وہ تیروں میں اندھا ہاتھ ڈالا تو نکلا کرو بولے تو ایم ایس سی کر لیا, کوئی اور ایک کہا انہیں ہاتھ ڈالا مت کرو بولے تو انہیں ایم ایس سی نہیں کرا. اگر بلینک تیر اٹھا تو پھر ریزرو, پھر آپ اٹھائیے تیر, کرنا یا نہیں کرنا جب تک کہ کوئی جواب نہ آئے. یہ فال کھولنا ہے, یہ حرام کر دیا گیا ہے, منع ہے. اب میں آپ کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ٹی وی پہ یہ بات بہت عام ہوتے چلے جا رہی ہے. استخارہ فال نہیں ہے. نماز استخارہ مشکات میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز استخارہ کی ایسی ہی تلقین کرتے تھے جیسے تلاوت قرآن کی تلقین کرتے تھے. تو استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ خیر, خیر حاصل کرنا. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت حاصل کرنا. اب مجھے دو کام کرنا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں یہ کروں یا یہ کروں, تو میں نماز استخارہ پڑھ لیا, دو رکعت نماز استخارہ پڑھا, اس کے بعد میں دعا پڑھا. تو دعا کا اس کا جو مطلب یہ ہے کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں آپ کو علم ہے مجھے علم نہیں ہے, آپ کو قدرت ہے مجھے قدرت نہیں ہے, اگر آپ سمجھتے کہ میں یہ جو کام طے کر رہا ہوں کرنے کے لیے اس میں میری دین دنیا آخرت میں بھلائی ہے تو یہ کروا دیجئے, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے پھیر دیجئے, اور جہاں بھی میرے لیے خیر ہے وہ کروا دیجئے. یہ فال نہیں ہے. اب لوگ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ ٹی وی کے پاس استخارہ کا جو پروگرام آتا اس کی وجہ سے لوگ, کئی لوگ پوچھتے چلے جا رہے ہیں, کبھی ایسا دیکھے اور بولے کہ نہیں ہاں آپ وہاں شادی کر دے سکتے, ایسا کیسا ہوگا, آپ ایسا کر دے سکتے, یہ آپ کے پیٹ میں درد ہے آپ دوا کھانے کا ہے, کوئی اور سے کیسا کھلائیں گے آپ دوا. تو یہ جو تیروں کا تھا یہ فال تھا. فال کھولنا ہمارے پاس منع ہے, فال ہمارے پاس جائز نہیں ہے. یہ نماز استخارہ تو مسنون چیزیں صحابہ بھی کرتے تھے. تو یہ تمام یہ شیطان کی چیزیں, انما یرید الشیطان ان یوخی بینہم العداوۃ والبغضاء فی القمر والمیسر. شیطان صرف یہی چاہتا ہے کہ تم میں آپس میں دشمنی اور نفرت پیدا کرے شراب سے اور جوئے سے. یہ دشمنی کیسا پیدا ہوتی؟ آپ پیے ہوئے ہیں, کبھی ہم بھی دیکھیں کئی لوگوں کو پیے ہوئے ہوش میں نہیں ہے, کسی کو گالی دے دیے, گھر کو آ کے بیوی کو بےچارے دھنا دھن ٹھوکنا شروع کرے, کچھ بھی نہیں کری انہیں. تو یہ آپس میں نفرت اور دشمنی پیدا کرنے کا جوا ہے. جوا کیا ہو رہا ہے؟ ہم چھ لوگ بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں آپ کا پیسہ میرے پاس آنا, آپ چاہ رہے ہیں میرا پیسہ آپ کے پاس, آپ چاہ رہے ہیں ان کا پیسہ آپ کے پاس آنا, یہ کوئی دوستی ہے؟ یہ جوا تو اہم دشمنی ہے. ہر آدمی چاہ رہا کہ وہ تمام کا پیسہ میرے پاس آ جانا, ہر ایک کی نیت وہی ہے. تو شیطان یہ چاہ رہا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں دشمنی ڈال دے, نفرت ڈال دے ایک دوسرے سے. میں اتفاق سے مجھے ایک ملازمت ملی تھی ہمالیاز میں, شرابیوں کے ساتھ گزرا تھا میں, سمجھ تم کو وہ بھی ایک ریزن تھا جو میں ریزائن کر کے آیا. تو وہاں دیکھتا تھا میں کہ موری میں گرے ہوئے ہیں, ہوش نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ موری میں گرے ہوئے ہیں, اتنا پیے ہوئے ہیں, اتنے نشے کی کیفیت, اور پھر صبح اٹھ کے ایک دوسرے سے معافی بھی چاہ لیتے. تو یہ بتایا جا رہا کہ دیکھو اس کو کیوں حرام کیا گیا ہے. اس بات سے کہ اس سے شیطان تم لوگوں میں دشمنی اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور یہ چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کی یاد سے روکے اور نماز سے روکے. کیسا اللہ یاد آئیں گا؟ دھن لگی ہوئی ہے, جیتنے والے کو جیتنے کی دھن لگی ہوئی ہے, ہارنے والے کو یہ دھن لگی ہوئی ہے کہ کبھی بھی میک اپ کر لوں گا, ایک اور ایک گیم کھیل لیتا ہوں, اور ایک کھیل لیتا ہوں, دھن لگی ہوئی ہے. تو کہاں اللہ یاد آئے گا, کہاں نماز یاد آئے گی؟ اب لوگ فتوے پوچھتے, بولے صاحب پتے کھیل رہے ہیں, اثر کی اذان ہوئی تو بیچ میں جا کے اثر پڑھ سکتے کیا؟ اب کیا فتوے دیں گے آپ؟ یعنی پتوں کے بیچ میں, میں دیکھا بھی ہوں بعض لوگوں کو بولتے باتوں میں ابھی آتا ہوں نماز پڑھ کے, آنکھوں سے دیکھے سو بات ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ شیطان کیا بتا رہا ہے, یہ دنیا ہے یہ دین ہے, دنیا ہی دین ہے ہماری, دین دنیا میں نہیں تو اور کہاں امپلیمنٹ کریں گے؟ تو یہاں یہ بتایا جا رہا کہ دیکھو شیطان کیا چاہتا ہے کہ تم میں دشمنی ڈالے, تم میں نفرت ڈالے, اور تم کو اللہ کے ذکر سے روکے اور نماز سے روکے, نماز کو نہیں جانا ہے, یہ چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو کیا تم اس سے رکو گے؟ اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہے ہیں, انشاءاللہ کیا تم اس سے رکو گے؟ یہ ایسی چیزیں شیطان کی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن کی اطاعت. رسول کی اطاعت کیا ہے؟ سنت کی پیروی, حدیث پہ عمل کرنا. اب جو منکر حدیث ہیں ان کے سامنے میں یہ آیت پیش کرتا ہوں, ایسی کئی جگہ پہ آئی ہے کہ بھائی اطیع اللہ تو سمجھ میں آیا ہے قرآن کی اطاعت, اب آپ بول رہے ہیں کہ حدیث کوئی چیز ہی نہیں ہے نعوذ باللہ, تو پھر اطیع الرسول کو کیسا سمجھائیں گے آپ؟ پھر ایک جگہ آیا کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر ایک جگہ آیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. اب اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا نا سر, سمجھنا پڑے گا نا. پرسوں کسی جگہ پہ بات آئی کہ میں خود اپنے کانوں سے سنا ہوں, ڈسکوری چینل پہ ایک 5-6 مہینے پہلے کوئی پروگرام ہو رہا تھا, اس میں بتایا کہ دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ از اسلام. تو امریکہ میں آن این ایوریج 35,000 امریکنز آر ایکسیپٹنگ اسلام ایوری ایئر, 35,000 امریکنز اسلام قبول کر. کل ہی بلال فلپس کا ایک پروگرام ہو رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ڈیلی 450 to 500 امریکنز آر ایکسیپٹنگ اسلام. تو یہ بات جب آئی تو میں وہ جو لوگ بولے ان سے بات یہ کرا کہ بھئی یہ کیسا اسلام قبول کرے؟ قرآن سن کے قبول کرے. کون سی زبان میں قرآن سنے؟ یہ جو عربی میں جو کرسچن سنے تھے وہ سنے یا انگریزی میں پڑھ کے سنے؟ تو انگریزی میں پڑھ کے سنے. تو قرآن سمجھے جبھی تو اسلام قبول کرے نا. اب اسلام قبول کرنے کے بعد جو تجوید پہ محنت کرے تو بہترین تجوید ہے ان کی, ہم سے بہتر تجوید ہے. اب ہمارے پاس اللہ معاف کرے تجوید قرآن سمجھنے کے لیے رکاوٹ بن گئی ہے. ساتھ پڑھی آپ, پہلے انگریزی یا اردو پڑھ لیجیے, ذہن میں پورا مفہوم رہتا, مطلب رہتا, اس کے بعد میں عربی پڑھی آپ, عربی سمجھ میں آئے. بھائی ہم تو ایسی سیکھے نا, کوئی ادارے کو نہیں گئے, اللہ کا فضل ہے. پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے تو برابر آتے جاتا. پہلے وہ آپ جو زبان سمجھتے ہیں آپ اردو یا انگریزی اس میں پڑھی, پھر قرآن پڑھی تو آپ کو پورا جو ہے کھل کے آ جائے گی بات. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اطیع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کرو. قرآن پہ آپ اسی وقت عمل کریں گے جب قرآن سمجھیں گے. سو قرآن سمجھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں ترجمہ پڑھیے اور سمجھیے. پھر اطیع الرسول کے لیے حدیث پر پڑھنا پڑے گا, حدیث سمجھنا پڑے گا. دیکھیں میرا جو ٹرانسلیشن ہے, سمپل ٹرانسلیشن آف دی ہولی قرآن, اس کا بیک گراؤنڈ ہی یہ ہے. بھئی کام تو تبلیغ کا اللہ کے فضل سے چل رہا تھا کئی برسوں سے, اور نوجوان بچے جو ابھی تھوڑے سے آ جاتے ہیں وہ گروپ کے پہلا جو بیچ تھا, تو ان سے قرآن کے بارے میں پوچھے تو بولتے تھے صاحب اردو نہیں آتی ہم, اس لیے ترجمہ نہیں پڑھ رہے. ارے بابا انگلش میں پڑھو. تو بولے نہیں صاحب انگلش میں وہ بیبلک لینگویج ہے, وہ انگلش سمجھ میں نہیں آتی. تو میں اپنے آپ کو روک کے میں بولا پہلے دیکھیے آپ تقاضا کرنے سے پہلے یو فیڈ دا آڈینس وتھ دیٹ. آپ اصرار کر رہے ہیں پڑھو ان کا یہ مجبوری ہے, تو آپ ایک ایسا ترجمہ کرو جو سیدھی سادھی انگریزی میں ہو, جو آپ عام طور پہ بولتے ہیں. اللہ کی فضل سے وہ ترجمہ ففتھ اسٹینڈرڈ سکس اسٹینڈرڈ کے بچے بھی جو ہے سمجھ رہے ہیں. تو اب اتی اللہ و اتی رسول کے ٹائٹل میں ہم کو قرآن پڑھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا, احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پڑھنا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا. وحذروا اور احتیاط کرو, چوکنا رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اگر تم قرآن اور حدیث سے اتی اللہ اور اتی رسول سے پلٹ جاؤ تو پھر جان لو انما علی رسولنا البلاغ المبین, ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف کھلے طور پہ آپ کو پہنچا دینا ہے, ختم. ہاتھ پکڑ کے نماز کو لے کے آنا نہیں ہے. انما علیکم البلاغ علینا الحساب. سورہ رعد میں بات آئی کہ آپ کا کام خالی پہنچا دینا ہے, ہمارا کام حساب لینا ہے. ہم لوگ پہنچانا چھوڑ کے حساب لیتے, حج کو گئے کہتے ہیں, حج ہوتا ان کی پوری پراپرٹی دیکھو آپ, آپ حساب لیتے بیٹھے ہیں. ارے کس کو معلوم بھائی, توبہ کر لیے ہوں گے, آپ کو کیا معلوم کیا کیفیت ہے. بہرحال تو رسول کا کام جو ہے صرف پہنچا دینے کا ہوتا ہے. لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناہم فیما تیموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات, یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ہیں ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے جو پہلے ان لوگوں نے کھایا تھا. بھئی یہ حرمت کی آیت نازل ہونے سے پہلے اگر کسی نے حرام چیز کھائی تھی, آیت نازل ہو گئی, اس کے بعد میں ان لوگوں نے قرآن پہ ایمان لایا اور پھر ویسے ہی عمل کرنے لگے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, تو پہلے جو کھا چکے تھے اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ, پہلے جو ہو گیا ہو گیا. پھر کہا کہ جو اللہ سے وہ حرام چیزوں سے رکے رہے اور ایمان لائے اور عمل صالح کیے. سمت تقو آمنو سمت تقو احسنو, اور پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا, پھر حرام چیزوں سے بچے اور پھر ایمان لائے, امن میں آ گئے, پھر خراب چیزوں سے بچے اور پھر احسنو بہترین عمل کرنے لگے. واللہ یحب المحسنین, اور بے شک اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے. یہ محسنین کون ہیں؟ جو اپنے عمل میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں, جو پرفیکشنسٹ ہیں. آپ چار رکعت فرض کیے تو ہم اس کے ساتھ چار رکعت چھ رکعت اور سنت بھی پڑھے, دو رکعت نفل بھی پڑھے, یہ محسنین ہوتے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول کرے. تو یہاں ہم روک دیں گے, اس کے بعد حج کا مضمون آ رہا ہے آپ کے لیے.